الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجاه محمد وآل محمد سب سے پہلے میں پروردگار عالم کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم نبی اکرم کے نام پر ان کی اولاد طاہرہ کے نام پر یہاں پہ جمع ہوں دین کے شعور اس کی فکر کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں ان تمام منتظمین کی مزید توفیقات کے لیے حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بالاخص علماء کرام اور ہمارے مہمان پروفیسر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر ایک اور درود کی آپ کو زحمت دوں گا اس امام کے حضور میلاد کی تہنیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ جو وارث نبی اکرم ہیں وارث سلسلہ امامت ہیں پردہ غیب میں موجود اپنے امام وقت کے حضور اس عظیم الشان موقع پر مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر متعدد مناسبتیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا اس جلسے کے اندر جمع ہیں میلاد کا موقع بھی ہے اور خود ڈاکٹر صاحب کی تشریف آوری ہمارے لیے خوشخبری ہے اچھا موقع ہے ہمارے لیے ہفتہ وحدت کا ایک تسلسل کہہ سکتے ہیں آپ سے گرچہ ڈیٹ گزر چکی ہے ان تمام مناسبتوں کے اوپر اس وقت کے اندر بیان کرنا جبکہ وقت پہلے ہی کافی گزر چکا ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تقریر دیر سے شروع ہو لیکن دیر سے ختم نہ ہو تو کم سے کم ایسا ہو کہ ختم وقت پہ ہو جائے لیکن مسئلہ یہ کہ اگر وقت پہ ختم کروں تو 5 منٹ میں ختم کرنا پڑے گا کافی مسئلہ بن جائے گا میرے لیے بھی میں چاہوں گا کہ کچھ نہ کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں لیکن ان تمام کے ساتھ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ پیغام پہنچا سکیں میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے جس قوم کے لوگ بیٹھے ہیں 2 مہینے پہلے اس کے بچے روڈ کے اوپر پامال ہوئے ان کی لاشوں کے ٹکڑے در و دیوار سے ٹکرائے ہیں جس قوم کے چند افراد آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کو سید الشہداء کی محبت کے جرم میں سزا دی گئی ہے ان شہداء کو بھی مجھے یاد کرنا ہے یہ پروگرام کل کے دن ابتدائی طور پہ ہونا چاہ رہا تھا لیکن کل ان غیور جوانوں کو میڈلز دینے کے لیے تحفہ دینے کے لیے جنہوں نے پرچم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس سنگین حالات میں بلند رکھا پروگرام منعقد کیا گیا تھا لہٰذا اس پروگرام کو ایک دن تاخیر سے کیا گیا تاکہ ہم اس پروگرام سے نہ ٹکرائیں میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس قوم نے بہت خوبصورت قربانی دی ہے ان کو پتا تھا کہ چہلم کے دن پھر بم دھماکہ ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی اس میدان میں اترنا پسند کیا انہوں نے ایک بار پھر قربانی دی اور آپ مطمئن رہیے اس قوم کے بچے بچے کے اندر ایسی ہزاروں قربانیاں دینے کا دم ابھی بہت باقی ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ ارشاد فرمائیں گے لہٰذا میں چاہوں گا کہ ہماری قوم یہ دکھائے کہ ہم کتنا دم رکھتے ہیں لبیک یا حسین سید الشہداء کے پیغام کو سیکھا ہے اپنی نسلوں سے، اس پہ فخر کرتے ہیں. اور اگر دنیا میں کوئی ہمیں اس پیغام کے لیے چیلنج کرنا چاہے تو ہم اس چیلنج کو ہمیشہ قبول کرتے ہیں. ہم نے تاریخ میں ایک نعرہ بلند کیا ہے، حسینیت حسینیت حسینیت. اس کے مقابلے میں ہم نے ایک اور نعرہ بھی بلند کیا ہے، یزیدیت یزیدیت یزیدیت. اور ان تمام کے پیچھے ہم نے جانے دی ہیں. 1400 سالہ تاریخ شیعہ کی پر فخر سرخ تاریخ ہے، خون کی تاریخ ہے. ہم نے جان دی ہے، جان دینے پہ فخر کیا ہے، اپنے مارنے والوں کو شہید کہا، اس شہادت کو تسلیم کرتے ہیں. اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں مار کے ہمارے راستے کو روک رہی ہے یا روک سکے گی، وہ انتہائی غلطی پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سید الشہداء سے شہادت کا پیغام لیا ہے. شہادت کا پیغام یہ کہتا ہے کہ مرنا برائی نہیں ہے، گھٹنوں پہ گر کے زندگی گزارنا برا ہے، قدموں پہ فخر کے ساتھ بلند ہو کے زندگی گزارنا بہت اچھا ہے. یہ ہم نے سیکھ لیا ہے. زیادہ ہم گھٹنوں پہ نہیں گریں گے، ہم یا دو پاؤں پہ چلیں گے، فخر سے چلیں گے، یا لوگ ہمارے لاشیں بھی دیکھ پائیں گے، ہم تسلیم نہیں ہوں گے. ان تمام تصورات کو ہم ایک نعرے کے اندر بلند کرتے ہیں، شہادت 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 شہادت. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہماری اہم ترین مناسبت جو اس وقت ہے وہ وحدت کے عنوان سے ہے. وحدت کا ایک خاص پس منظر ہے. گزشتہ 500 سال کے قریب سے ملت اسلامیہ، امت اسلامی زبوحال ہے، اسے کچلنے کی کوشش کی گئی ہے. کیوں مسلمانوں کی زوال کا دور شروع ہوا؟ آیا مثال کے طور پر ہلاکو خان کے حملے کی وجہ سے ہوا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی نے پسماندگی کی وجہ سے ہوا؟ بنیادی طور پر خدا نمتال سے دوری کی وجہ سے ہوا؟ مسلمانوں نے نفس پرستی بہت زیادہ دکھائی، کسی بھی وجہ سے مسلمانوں کی زوال کا دور شروع ہوا. کفر تقریباً 1000 سال سے ہم سے بھرا بیٹھا تھا انتقام لینے کے لیے. وہ صلیبی جنگوں میں بہت کوشش کر چکے تھے لیکن ان کے بس میں نہیں تھا. جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے بھرپور حملہ کیا. رینیسانس کے بعد سے مغربی ممالک نے بھرپور یلغار کی مسلمانوں کے اوپر. یلغار صرف مادی نہیں تھی، فکری یلغار بھی تھی، ثقافتی یلغار بھی تھی. اس بھرپور یلغار کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو تسلیم کر لیا. تقریباً 1860 تک پہنچتے پہنچتے وہ دور آیا کہ امت اسلامیہ کا کوئی بھی خطہ مغرب کی دسترسی سے باہر نہیں تھا. 1860 تک پہنچتے پہنچتے گویا سب کا سب ان کے سامنے سرنڈر کر چکا تھا، یا عمدن کفر کی حکومت تھی جیسا کہ برصغیر کے اندر تھا، یا اگر مسلمانوں کی حکومت بھی تھی تو اختیارات سے محروم تھی جیسا کہ ترکی اور ایران کے اندر تھا. اس نظام میں بہت سارے ایلیمنٹس تھے جو کار فرما رہے. مثال کے طور پر جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سازش اس زمانے میں تھی، کہہ سکتے ہیں کہ عثمانی صفوی اختلاف اس کا ایک عنصر تھا. عثمانی صفوی اختلاف نے مسلمانوں کی تہذیب میں کمزور کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اور اس کے بعد مغربی ممالک کی الغار بڑھی اور ایک ایسی علامتی شکست مسلمانوں کو پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوئی جس نے ہمیں صدیوں پیچھے دھکیل دیا. خلافت جو بظاہر مسلمانوں کی مرکزیت کی علامت بنی ہوئی تھی، وہ خلافت ٹوٹ گئی. مسلمان قومیت کی بنیاد پر بنے ہوئے ملکوں میں تقسیم ہو گئے. اور اس وقت مثال کے طور پر اگر پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اس ظاہری خلافت کو توڑا، اس وقت ہم 50 سے زیادہ اسلامی ملکوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. جن کی بنیاد نسل کے اوپر ہو سکتی ہے، زبان پہ ہو سکتی ہے، قطعاً کوئی بنیاد اسلام کے اوپر نہیں بن پاتی. ورنہ ایک مسلمان ایک خطے میں اور دوسرا مسلمان بھائی اسی کا جیسا دوسرے خطے میں، لیکن دو علیحدہ ملکوں کے اندر پاسپورٹ درکار ہے کہ آپ ادھر سے ادھر جا سکیں، اور وہ اس کے مسائل میں نہیں بول سکتا گرچہ وہ مسلمان مر رہا ہوں. سب کا سب قوم پرستی کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی سازش ہوئی، مسلمان تقسیم ہوتے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے موقع مل گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے مرکز کے اندر اپنے ایجنٹس بٹھانا شروع کیے، اپنے مراکز بنانا شروع کر دیے، جس کی شاید سب سے بڑی علامت 1948 میں اسرائیل کے وجود کے ذریعے سے حاصل ہوئی کہ مسلمان قبل اول کا دفاع نہ کر سکے، اتنے عاجز ہو گئے. ایک عرب مسلمان بقول امام خمینی کیے کہ اگر سب کے سب مل کر ایک بالٹی پانی اسرائیل پہ ڈالتے تو اسرائیل غرق ہو جاتا، لیکن وہ اسرائیل بن گیا. پھر جو ظلم و ستم انہوں نے ڈھائے وہ ایک علیحدہ داستان تھی. پھر جو سازشوں کا دور شروع ہوا اس کے بعد پھر کہیں اختتام نہیں تھا، یہاں تک کہ مثال کے طور پر مصر، دوسرے ممالک سب کے سب تسلیم ہوتے چلے گئے. یوں احساس ہو رہا تھا 1970 کے آخر تک آتے آتے کہ اب مسلمانوں کے اندر دوبارہ اٹھنے کی کوئی ہمت باقی نہیں رہے گی. ایسے ایسے نام مسلمانوں کے نام پر لیے جاتے تھے جن کو سن کر آج شرم آتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے اس دور. اس کے بعد گویا بعض افراد کو یہ شعور حاصل ہوا کہ ہماری خرابی کہاں پر ہے، ہمیں اس خرابی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. انہوں نے پہلے اپنی ذاتی تربیت کی، اپنی ذاتی تربیت کے عمل سے گزرنے کے بعد معاشرے کے اندر داخل ہوئے، معاشرے کی تربیت کے عمل کو گزارا، اور ان تمام مراحل کو گزارتے ہوئے ایک اچانک تبدیلی کے ذریعے سے ایران کے اندر اسلامی انقلاب رونما ہوا. وہ چیز جس کو کفر نے کئی سو سال کی محنت کر کے ختم کیا تھا اچانک ایجاد ہو گئی، اسلام کا ام القرآن، اسلام کا مرکز. قطعاً جغرافیائی اعتبار سے خانہ کعبہ ام القرآن میں ہے، لیکن ہمیں ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ رہنے والے یہ کہیں کہ ہم مسلمانوں کے تمام حقوق کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم و ستم کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. کوئی ہو ایسا جو اس کو اپنی پالیسی کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ بنائے. کیوں قومی مفاد پرستی امپورٹنٹ پوائنٹ بنے؟ آج ہر ملک کے نیشنل انٹرسٹ ہیں، مصر کے نیشنل انٹرسٹ ہیں جس میں اسلام نہیں ہے، ہر ملک کے نیشنل انٹرسٹ ہیں جن کا اسلام سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں ایک مرکز چاہیے ہوتا ہے جس کا نیشنل انٹرسٹ یہ کہہ رہا ہو کہ اس کو اسلام کے نام پہ دفاع کرنا ہے، اسلام کے لیے جان دینی ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ کوشش انجام پائی اور اس کوشش نے اپنے نتائج دیے. ایک جگہ ایسی بن گئی کہ جہاں پر اسلامی تعلیمات آزمائے جانے لگی، اسلامی تعلیمات کو لوگوں کی زندگی میں جاری کیا گیا، الحمدللہ اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے. اب جو کچھ ہے میرے اور آپ کے سامنے وہ کفر اور اسلام کی جد و جہد میں ایک بہت ترقی یافتہ صورت ہے، بہت ترقی یافتہ صورت ہے. یعنی اب وہ صورت ہے کہ ہم اس ٹکراؤ کے تقریباً آخری مراحل کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے خوب فرمایا کہ ان کی پالیسی ڈیوائیڈ اور رول پہ نہیں تھی، ان کی پالیسی تو یہی تھی کہ مارو اور میں کہوں گا خاتمہ، مطلق خاتمہ، ایسی تباہی جس کے اندر کچھ نہ بچے، وہ ان کا ارادہ تھا. الحمدللہ رب العالمین اس مرکز کی موجودگی کی وجہ سے مسلسل مقاومت ہوئی، مسلسل رکاوٹیں کھڑی ہوئیں، نتیجہ وہ عراق کے اندر وہ کچھ نہ کر سکے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، لبنان کے اندر وہ نہیں کر سکے جو یہ کرنا چاہ رہے تھے، خود ایران کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، افغانستان میں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اہداف میں کامیاب نہیں ہوئے. اب یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ اس معرکے کے اختتامی مراحل میں داخل ہوں گے، اب یہ کسی بڑے میدان کے اندر گھسیٹنے کی کوشش کریں گے. بدقسمتی سے جس وقت وہ یہ کام کر رہے ہوں گے اس وقت مسلمانوں کو متعدد مصیبتوں میں مبتلا کریں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر مسلمان ہوشیار رہیں، آگاہ رہیں، باشعور رہیں، وہ ان کی سازش سے دوچار نہیں ہوں گے. ان کے پاس آسان ترین کام یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں کو اپنی سازشوں کا نشانہ بنائیں ایک حربے سے، کسی اور کو کسی اور حربے سے، یہاں تک کہ سب مسلمان اپنے اپنے مسائل کے اندر مبتلا رہیں. بس کسی کو معاش کی مشکل میں مبتلا کریں گے کہ وہ فقر و فاقے کی مشکل میں اتنا پھنسا رہے کہ وہ توجہ نہ دے سکے کہ دنیا کے دوسرے کونے کے اندر یا حتیٰ اس کی سرحد سے چند ہزار کلومیٹر اس طرف کتنے لاکھ مسلمان تحت ہو گئے. کچھ لوگوں کو اندرونی اختلافات کے اندر شیعہ سنی کے مبتلا کریں گے. مثلا جن معاشروں کے اندر دین کو اہمیت حاصل ہوگی ان کو وہ فرقہ وارانہ اختلاف میں مبتلا کریں گے. کیوں؟ مثال کے طور پر ملائیشیا کے لوگ شاید فرقہ واریت کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے, ان کو فرقہ واریت میں نہیں ڈالیں گے, وہ ڈالیں گے تو برے صغیر کو ڈالیں گے جہاں پر دین کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے, تو ان کی جڑوں میں دین ہے. ترکی میں جا کر مثلا فرقہ واریت شاید نہ پھیلا سکیں, وہاں یہ کام نہیں کر پائیں گے, وہاں کوئی اور حربہ شروع کریں گے. مثال کے طور پر ترکی کو مشغول کیا ہوا ہے یورپ کی رکنیت کے اندر کہ وہ 10 خرابیوں کو برداشت کرے صرف اس لیے کہ اس کو یورپی برادری کا ممبر بننا ہے. عرب ممالک کو کس میں مشغول کریں گے؟ مثال کے طور پر عرب قوم پرستی کے اندر, عرب قوم پرستی کے نام پر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اتنا دور رکھیں گے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہ سکیں کہ کیا انجام پا رہا ہے. ہر ملک کے لیے, ہر خطے کے لیے علیحدہ نسخہ تجویز کیا ہوا ہے اور اسے مشغول کریں گے. میں نے عرض کیا ہم لوگوں کے لیے جو نسخہ تجویز ہوا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے پہلے مرحلے میں فرقہ واریت, دوسرے مرحلے میں مادی مشکلات مشغول کر دیں گے. اس بات کو نوٹ فرمائیے گا کہ جب کبھی مشرق وسطی کے اندر کوئی بڑا عمل کرنے کی کوشش کریں گے, مثلا پاکستان کے مختلف شہروں میں فرقہ واریت ابھرنا شروع ہو جائے گی, یہاں ابھرنا شروع ہو جائے گی, یہاں مسلمان مشغول رہیں گے. فرقہ واریت کا بنیادی ترین فائدہ ان کو یہ ہے کہ دوسرے کی پرواہ کرنا بند کر دے گا مسلمان. مسلمان دوسرے مسلمان کی سوچنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے. تعلق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, مارا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ چاہیں گے کہ ہم اس طرح سوچیں. اب ان تمام سازشوں کے مقابلے میں میں اور آپ سنت نبوی سے, اسلام کی تعلیمات سے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طاہرہ سے کیا نکات حاصل کرنا چاہیں گے؟ چند نکات کو جن کو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا تھا مقرر عرض کروں گا اور کچھ اضافہ کرتے ہوئے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس صدی کے اندر مسلمانوں کی چند قابل ذکر کامیابیوں سے ایک کامیابی لبنان کے اندر دیکھی ہے. 2 سال پہلے کس طریقے سے صہیونی حکومت نے ان کو کچلنے کی کوشش کی اور ان جوانوں نے کھڑے ہو کر اپنا دفاع کیا اور صہیونیت کے ارادوں کو شکست میں تبدیل کر دیا. صہیونی حکومت نے 60 سال میں کبھی اتنی بری شکست نہیں کھائی تھی. یہ کام کس طریقے سے انجام پایا؟ ایران کی اسلامی حکومت تشکیل پائی. چند دن پہلے میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ پوری دنیا کے اندر ایران کی سائنسی ترقی پوری دنیا کے ایوریج کے مقابلے میں 11 گنا زیادہ ہے, 11 گنا زیادہ ہے, 11 times زیادہ ہے. ہم سوچ سکتے ہیں اب الحمدللہ اس دین کو, دین پر عمل کرنے کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے. ہم لوگوں کو یوں سمجھایا گیا تھا جو دین پہ عمل کرے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا, آخرت میں شاید کچھ اچھا ہو جائے, دنیا برباد ہو جائے گی. اب الٹا ظاہر ہوا ہے, جو دین پہ عمل کرے گا وہ عزت حاصل کرے گا, جو دین پہ عمل کرے گا وہ سائنس میں بھی ترقی حاصل کرے گا. الحمدللہ رب العالمین نتائج نظر آنا شروع ہو گئے. لہذا وہ تمام چیزیں جو ابھی اسلامی مملکتوں سے, حکومتوں کی پہنچ سے بہت دور ہیں, الحمدللہ رب العالمین یہ اسلامی حکومت حاصل کر رہی ہے. یہ وہ کارنامے انجام دے رہے ہیں جو دنیا سوچ بھی نہیں پا رہی ہے کہ کوئی مسلمان ملک کر پائے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ چند بنیادی نکات عرض کروں گا. وہی امام خمینی کی پیغام کی روح بھی تھی اور یہ ہفتہ وحدت جو ہم منا رہے ہیں انہی کی دی بھی فکر تھی کہ انہوں نے اس اختلاف کے مقابلے میں کہ 12 ربیع الاول کو ولادت تھی یا 17 ربیع الاول کو, انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ آپ پورا ہفتہ وحدت منائیے تاکہ مسلمان کے اندر نبی اکرم کی ذات کی ولادت کا جشن اختلاف میں تبدیل نہ ہو, اتحاد کی علامت بنے. ان کی فکر تھی, ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کیا افکار دیے انہوں نے, کس کے ذریعے انہوں نے اپنی قوم کو تبدیل کیا؟ اگر بیان کرنا چاہیں تو لوگ بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں. 3 پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور پہلا پوائنٹ وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا, سب سے اہم کام معنویت, اسپرچویلٹی, نفس کا تزکیہ. قد افلح من تزکا, قد افلح من زکاہا, یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں. گیارہ قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے قد افلحا من زکاہا وقد خابا من دساہا. اگر قسم اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ قسم کے بعد آنے والا جملہ اہمیت کا حامل ہے تو گیارہ قسمیں قرآن کریم میں صرف ایک جگہ ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا جملہ اہم ترین حقیقت ہے انسانیت کے لیے. جو نفس کا تزکیہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. نفس پرستی ہر برائی کی جڑ ہے. نفس پرستی کے نتیجے میں کوئی وحدت حاصل نہیں ہو سکتی. خود وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے, فرمایا اگر دو نفس پرست ایک ساتھ کھڑے ہوں اختلاف کریں گے, 124,000 خدا پرست انبیاء جمع ہوں کبھی اختلاف نہیں ہوگا. نفس پرست اختلاف کرتا ہے, نفس پرستی ختم ہو جائے اختلاف ختم ہو جائے گا. اب اپنے ملک کا حشر دیکھ سکتے ہیں, نفس پرستوں کے ہاتھوں ہمارا ملک کس جگہ پہ پہنچ گیا ہے. خدا کی دیوی کون سی نعمت ہے جہاں پہ نہیں ہے. جن نعمتوں کے لیے دنیا ترس رہی ہے تڑپ رہی ہے وہ نعمتیں فراوان اس مملکت کے اندر موجود ہیں. نفس پرستوں کے ہاتھوں تباہ ہوئی ہیں. سادہ ترین مشکلات مثلا لوڈ شیڈنگ سے لے کر پیچیدہ ترین مشکلات تک صرف نفس پرستوں کو ہٹا دیجئے مشکل حل ہو جائے گی. کوئی مشکل نہیں اس مملکت کے اندر, نفس پرستی مشکل ہے. اور خدا نے متعال نے علاج کتنا سادہ دیا تھا, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ لو, معنویت بھی بڑھے گی, علم بھی حاصل ہوگا, ماورائے مادیات سے تمہارا رابطہ بن جائے گا. جس دنیا میں تم نے منتقل ہونا ہے اس دنیا کا مشاہدہ کرنا شروع کر دو گے, سب کچھ تمہارے لیے کھل جائے گا اگر نفس پرستی پہ قابو کر دیتے. اس کو ہم معنویت کہتے ہیں. امام خمینی نے معنویت کا درس دیا, انہوں نے اپنے افراد کے اندر معنویت کا پیغام دیا. معنویت کا پیغام جب گیا تو پوزیشن یہ ہو گئی کہ جب کفر نے مل کر ان کے اوپر حملہ کیا 8 سال تک لوگ شہادت کے حصول کے لیے جنگ لڑتے رہے, جانے دیتے رہے. یہ اس کا اثر ہے. اور آپ کے اور میرے سامنے بھی یہی راستہ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں متعدد دفعہ عرض کیا ہے یہ مشکل جلدی ختم نہیں ہوگی جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ مشکل چلے گی. اور اس بڑھتی ہوئی مشکل کا حل جو ہمارے اور آپ کے پاس ہوگا وہی کہ ہمیں اب آپ کو اپنی معنویت کو مضبوط کرنا ہوگا, اپنے تزکیہ نفس کے اوپر توجہ دینی ہوگی. دوسری چیز جو امام خمینی نے سکھائی, اپنے قوم کو اس کے لیے تیار کیا, اس کو اپنی پالیسی کا اہم ترین رکن بنایا, وہ ظلم اور استبداد کا مقابلہ تھا. ظلم قبول نہیں کریں گے, نہ ظلم کریں گے نہ ظلم قبول کریں گے. امیر المومنین کی اس وصیت کی روشنی میں کہ فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے دشمن بن جاؤ مظلوم کے مددگار بن جاؤ. سید الشہداء کی تعلیمات, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات, نبی اکرم کی سنت, قرآن کریم کی بنیادی ترین تعلیمات میں سے ظلم کا مقابلہ کرنا واجب ہے. خدا نمتال ظلم پسند نہیں کرتا. اصل خدا نمتال نے بت پرستی کا مقابلہ بھی اسی لیے کیا, نہیں چاہتا تھا بندہ بندے کا غلام بنے, نہیں چاہتا تھا بت کے پیچھے بیٹھا ہوا ابو جہل لوگوں سے کہا یہ قربان کرو یہ قربان کرو یہ کرو اور وہ کرو اور لوگ سارے کے سارے ابو جہل ابو لہب کے غلام بن جائیں. خدا نمتال نہیں چاہتا تھا, اپنے بندوں کو آزاد دیکھنا چاہتا تھا. خدا ظلم قبول نہیں کرتا تھا, لہذا اپنے انبیاء سے کہتا تھا ظالموں سے جا کر ٹکراؤ. لہذا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون سے ٹکراؤ, انہ طغا. آپ اور میں بھی ایسے ہی. یہ پیغام کا دوسرا حصہ ہے, ظلم نہ ہونے دیں, ظلم کو قبول نہ کریں. اور آپ کا میرا آئیڈیل بھی یہی ہے کہ جب وہ بار میں امام تشریف لائیں گے یملؤ الارض قسطاً بعدلا کما ملئت ظلما وجورا, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. سید الشہداء کے پیغام سے لے کر بارہ امام کی تشریف آوری تک اور ان سے پہلے تمام کے تمام تعلیمات میں سر فہرست نظر آئے گا آپ کو, ظلم قبول نہیں کریں گے, ظلم کا مقابلہ کریں گے. تیسری بات, انسانیت کی خدمت, انسانیت کے کام. قرآن کریم مثال ارشاد فرماتا ہے پانی کو بہتا ہوا دیکھو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے, لوگ جھاگ کو پسند کرنے لگتے ہیں, اصلی طاقت پانی کی ہوتی ہے. فرماتا ہے جو جھاگ ہے فیذهب جفاء, یہ خشک ہو کے ختم ہو جائے گا. وہ اما ما ينفع الناس, جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا, فیمکث فی الارض, وہ روئے زمین کے اوپر باقی رہے گا. آپ انسانوں کو فائدہ پہنچا, انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے دروازے کھول دیے اپنے مملکت کے. جہاں کہیں کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھا اس کی امداد کے لیے دوڑ کھڑے ہوئے, چاہے وہ بوسنیا کے اندر تھا، چاہے وہ افغانستان کے اندر تھا. افغانستان میں ظاہری طور پر ان کے جانی ترین دشمن طالبان لا کر بٹھائے گئے، اس کے باوجود رہبر معظم نے اعلان کیا کہ ہم ان سے کبھی جنگ نہیں لڑیں گے، مسلمان ہم ان سے جنگ نہیں لڑیں گے، جبکہ اتنے جانی دشمن تھے، ہمیں کافر ہونے کی گالیاں دے رہے تھے، ہمارے لیے کفر کا لفظ استعمال کر کے فخر کر رہے تھے، در و دیوار پاکستان کے اوپر لکھ رہے تھے کہ ہم کافر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم ان سے جنگ نہیں لڑیں گے، ہم اس سازش سے دوچار نہیں ہوں گے. کیوں؟ ہمارا مقصد انسانیت کو تباہ کرنا نہیں ہے، انسانیت کی خدمت کرنا ہے، ہم خدمت کریں گے. یہ تین کمپوننٹس میں سمجھتا ہوں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ اور میں پاکستان کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر چاہتے ہیں، گھر ہونے کے ناطے کوئی ضرب لگانے کی کوشش کرے، ہم دفاع کریں گے اس کا، اس پہ جان بھی دیں گے، کیونکہ مسلمانوں کی جگہ ہے یہ، مسلمانوں کی جگہ عزیز ہے ہمیں. لیکن نفس پرست اس کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اس نفس پرستی کے نتیجے میں اختلافات مچاتے ہیں. جو کچھ چہلوم اور عاشور کے دن ہوا، یہ کچھ داخلی عناصر کی سازش تھی جنہوں نے اپنے نفس پرستیوں کی خاطر اس طریقے سے مسلمانوں کا خون بہایا. الحمدللہ حقائق واضح ہوئے. عاشور کے دن شہداء کے اندر متعدد اہل تسنن شامل تھے، دوسری کمیونٹیز کے لوگ شامل تھے. یہ پر فخر ہے واقعاً اس پاکستان کے لیے. اور الحمدللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اختتام تک پہنچاتے ہوئے کہ مطمئن ہو کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، پاکستان کی قوم بہت خوبصورت قوم ہے. پاکستان کی قوم کے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے. ان کو منحرف کیا گیا ہے، ان کو صحیح لیڈر سے محروم رکھ کر ان کی صلاحیتوں کو پامال کیا گیا ہے، ان کو نفس پرستوں میں بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے. جتنا جوش و جذبہ ولولہ اسلام کے لیے پاکستان کی قوم کے اندر ہے، کم قوموں کے اندر اتنا جوش ہے. ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ مطمئن رہیے، مستقبل اچھا ہے. ہمیں سخت دور سے گزرنا پڑے گا، لیکن مستقبل اچھا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اسی امید کے ساتھ، آرزو کے ساتھ کہ خدا نبتال مجھے اور آپ کو دین اسلام کی نصرت کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے لیے، اور آخر کار وقت کے امام کی تشریف آوری کے بعد ان کی نصرت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کو بہت وقت دیا، کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن چند باتیں انتہائی ضروری تھیں. علماء کرام تشریف فرما تھے، مہمان خصوصی بھی تھے. میں نے کہا تھا کہ تقریر کو دیر سے ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن پتہ نہیں شاید اس سے زیادہ دیر نہ کر دی ہو جتنا کہ نارمل ہو جانی چاہیے تھی. لیکن چند اہم نکات تھے، مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے، اس لیے میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا. اس کے لیے انتہائی معذرت خواہوں. ایک بار پھر اپنی صحت و سلامتی کے لیے تشریف فرما علماء، مہمان گرامی، اور تمام ان لوگوں کی صحت و سلامتی و ترقی کے لیے جو دین اسلام کی خدمت میں مشغول ہیں، باوجود بلند درود بھیجے محمد والے محمد پر.